توجہ دیں اور میری باتوں کو یا تو ذہن نشین کر لیں یا نوٹ کریں. ایک بحث اسمائی الہی سے متعلق ہے, ایک بحث بے ہے سے, ایک بحث اسمائی الہی سے متعلق ہے. اسماء الہی الف سین میم الف اور حمزے بڑیا, ایک بحث اسماء الہی سے متعلق ہے کہ اہل ظاہر اسمائی خداوندی کے بارے میں سوالات کو تسلی بخش جوابات نہیں دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت میں ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خدایا ان لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں دکھانا, اس سے ہم کو بچا لینا جن پر غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں. اس مقام پر غضب کا ذکر ہے اور گمراہی کا ذکر ہے. گمراہی کے لیے ایک ذریعہ ہے جو شیطان ہے, اس کا نام مضل ہے, میم زوات لام اور اس پر تشدید. لیکن غضب سے متعلق اسم کہاں ہے؟ کیا آپ نے خدا کے 99 ناموں کو پڑھا ہے؟ ان میں کہیں ایسا خدا کا ایسا نام دیکھا ہے جس میں غضب یعنی غصے کے معنی موجود ہوں؟ آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہاں ایک ایسا نام بھی خدا کا ہے جس میں غضب کے معنی ہیں. حالانکہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی قرآن میں غضب اللہ خدا کا غضب ایسا لفظ آیا ہے, لیکن ہم اسماء الہی میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی ایسا نام نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو قول و فعل خدا سے منسوب ہے اس کے لیے اللہ کا کوئی اسم ہونا چاہیے. جیسے بارہا بتایا گیا ہے کہ خدا تخلیق کرتا ہے اس لیے کہ اس کا ایک نام خالق ہے, خدا پالتا ہے اس لیے کہ اس کا ایک نام رب ہے, خدا کرم کرتا ہے اس لیے کہ اس کا ایک نام کریم ہے. اسی طرح جو بھی فعل ہے خدا کا اس کے لیے ایک نام ہے اور اسی نام کی وجہ سے وہ فعل ہوتا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں اسمائی صفاتی. صفت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے گرامر کے لحاظ سے. کالا بھی اسمی صفت ہے, سفید بھی اسمی صفت ہے کہ اس میں کالا پن ہے اور اس میں سفیدی ہے. تو پھر واپس آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ جہاں قرآن میں خدا کے غضب کا ذکر آیا ہے اس کا سورس یا اسم یا صفت کہاں ہے اور کیا ہے؟ اس کا جواب نہیں ہے لوگوں کے پاس, علماء ظاہر کے پاس, مگر امام کے خزانے میں اس کا جواب ہے. یہی سے پتہ چلا اور دوسرے اسماء سے معلوم نہیں ہوا تھا کہ خدا کے اسماء یعنی ناموں کے مظاہر ہوتے ہیں. مظاہر مظہر کی جمع ہے, اور خدا کے نام کے مظاہر اولیاء اللہ ہیں جن سے ائمہ طاہرین مراد ہیں. اب ہمیں اس سوال کا جواب بتانا آسان ہو گیا کہ امام جو انسانی کامل ہے، جو خدا کا ولی ہے، جو اس کا مظہر ہے، اس میں ایک سلجھا ہوا پر حکمت غضب ہے، کیونکہ وہ انسانی کامل ہے، بشر ہے، جس طرح پیغمبر بشر تھے۔ مگر جس ذات کو آپ سبحان کہتے ہیں تو ذرا سوچے کہ سبحان کے کیا معنی ہے۔ اس کے لیے بھی علماء ظاہر کہتے ہیں کہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک۔ ارے بابا، یہ تو بہت نچلی سطح کی بات ہو گئی۔ کسی نبی اور کسی ولی کو کہنا چاہیے کہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک، فرشتے کو کہنا چاہیے ہر عیب اور ہر نقص سے پاک، بہشت کے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ ہر عیب ہر نقص سے پاک۔ کیا بات ہے کہ ذاتِ سبحان کی آپ یہ تعریف کرتے ہیں، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک۔ آپ کو تمام لغت کی کتابوں میں سبحان کے یہی معنی ملیں گے، جو بہت ہی ناقص معنی ہے۔ آپ کہیں سبحان کے معنی یہ ہیں کہ جو چوٹی کی مخلوق ہے، جیسے عقل کل ہے، نفس کل ہے، فرشتے ہیں، ان میں جو اعلیٰ صفات ہیں ان سے بھی خدا پاک ہے، کہ اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق کی صفت بھی نہیں ہے، وہ اس سے برتر ہے۔ یہ ہے ہمارے یہاں ذاتِ سبحان کے معنی۔ اس تشریح نے غضب الہی کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی پیدا کی کہ اسماء الہی کے مظاہر ہوا کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اسمی اعظم، وہ کوئی تحریری لفظ نہیں ہے، یہ زمانے کے امام کی تعریف ہے، تو گویا امام زمان اسمی اعظم کا مظہر ہے۔ اور اسلام کے کئی فرقے خدا کی مظہریت کو مانتے ہیں، تو یہ صحیح ہے کہ اپنے وقت میں ہر پیغمبر مظہری صفاتی خداوندی تھے، بس جن امتوں نے یا جن لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو ناراض کر دیا، ان پر آٹومیٹیکلی غضب الہی جو خدا کے مظہر میں تھا ان پر نازل ہو گیا، ورنہ یہ کیسے تصور ہوگا؟ اور آپ اپنے صاف ذہن سے بھی پوچھیں کہ جب خدا خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کا موڈ بہت اچھا ہوگا، وہ مسکراتا ہوگا، اور جب خدا ناراض ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، تو اس کا چہرہ اترا ہوگا اور اس کا موڈ خراب ہوا ہوگا۔ یہ مثال خدا کے لیے کتنی کمزور ہے کہ خدا کے لیے مناسب ہی نہیں۔ بس خدا کے مظاہر ہیں جو انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہیں، اس بات کو بھول نہ جانا، اور یہ وقت وقت کی بات ہے۔ قرآن میں ایک آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے کچھ لوگوں کو لعنت بھیجی تھی، اور آپ لعنت کی تشریح سن چکے ہیں۔ یہ بد دعا کے معنی میں نہیں، یعنی یہ اعلان ہوا تھا کہ فلان لوگ، فلان قوم رحمت الہی سے دور ہو گئے، اور ایسا کلام بھی خدا نے خود نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے نمائندوں اور مظاہر کی زبانوں سے کہلایا تھا۔ آیہ بیعت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک خدا کے ہاتھ کا مظہر ہے یا نہیں، کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے خدا کی طرف سے لوگوں سے بیعت لی، تو اس معنی میں خدا نے ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا کہ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب ظاہر میں خدا کا اپنا ہاتھ غائب سے نہیں آیا تھا، بلکہ رسول ہی کا مبارک ہاتھ تھا۔ اسی کو خدا نے اپنا ہاتھ قرار دیا تو اس میں دستی رسول کو خدا کی مظہریت، خدا کے ہاتھ کی مظہریت اور خدا کے ہاتھ کی نمائندگی حاصل ہوئی۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ اس کو آپ ہمیشہ ہمیشہ یاد کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم جو ایک مضمون لکھ رہے ہیں اس میں الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم کا مسئلہ سامنے ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ رحمان اور رحیم رحمت سے ہے، اور رحمت کے معنی رقت قلب کو کہتے ہیں اور مہر کو کہتے ہیں، اور رقت قلب ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں دل نرم ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی صفت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں رحمت سے خدا کا احسان مراد لینا ہوگا۔ پھر یہ کیسی بات ہے کہ ایک ہی لغت اور ایک ہی لفظ کے معنی خدا کے وہاں کچھ اور ہوتا ہے اور انسان کے یہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم ایسا کیوں نہیں کہیں کہ اگر رحمت کے معنی رقت قلب کے ہیں تو یہ رقت قلب خدا کے مظہر میں پیدا ہوتی ہے جو بشر ہے۔ رسول پاک اپنے زمانے میں خدا کے مظہر تھے۔ کوئی شخص رسول کے سامنے اپنی کسی مشکل کی وجہ سے روتا، ایون کافر بھی، یا نہیں روتا، اس انسان کی حالت قابل رحم ہوتی تو اس کو دیکھ کر رسول کے پاک دل میں رقت یعنی نرمی ضرور پیدا ہوتی، اور رقت قلب رونے کا باعث بنتی ہے جسے انسو آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، انسان کامل میں یہ اوصاف ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمان اور رحیم بھی خدا کے مظاہر میں ہیں، صفت رحمان و رحیم بھی خدا کے مظاہر میں ہیں۔ تو تصوری مظہریت کو ماننا پڑے گا، اور مظہر کے لفظی معنی ہیں وہ جگہ یا وہ شخص یا وہ چیز جس سے کسی غیبی طاقت کی نمائندگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اکثر دفعہ سورج سے اچھی اچھی مثالیں دیتے ہیں، تو سورج کو لیجئے، اگرچہ سورج کی روشنی تمام کائنات میں پھیل جاتی ہے لیکن ہر چیز سورج کی مظہر نہیں ہے۔ آسمان میں چاند اور ستارے سورج کے مظاہر ہیں کہ باقی فضا میں آپ روشنی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، مگر سورج کی روشنی جب چاند پر پڑتی ہے اور باقی جگہ تاریکی ہوتی ہے رات کے وقت، تو چاند سورج کی نمائندگی کرتا ہے، اس کی مظہریت کا کام کرتا ہے کہ اس کے نور کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے ستارے ہیں اور باقی ہے، اس میں آپ کو کہیں سورج یا نمایاں روشنی نظر نہیں آتی ہے۔ ایک بات، اب آئیے زمین کی طرف۔ دھوپ یا کہ سورج کی روشنی ہر جگہ پر ہے، لیکن کسی آئینے میں ہو بہو سورج نظر آتا ہے، یا یہ کام صاف شفاف پانی میں ہوتا ہے، یا کسی دوسری چمکنے والی چیز میں سورج کی نمائندگی ہوتی ہے، باقی جگہوں میں ٹھیک ہے بکھری ہوئی روشنی ہے لیکن سورج کی شکل، صورت، تصویر، اس کی کرنیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اسی طرح کائنات نے یا قانون فطرت نے ہم کو سمجھایا کہ ہر چیز اور ہر شخص خدا کا مظہر نہیں ہو سکتا ہے، خدا نے خود ہی اپنے مظہر کو پیدا کیا ہے، وہ پیغمبر اور امام ہے۔ اور ہاں، انہی مبارک ہستیوں کی تابعداری کرتے کرتے کوئی مومن اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ جس سے خدا کی اچھی اچھی عادتوں یا معجزات یا علم کی مظہریت ہو سکے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، اور اہل تصوف بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں، اور یقیناً قرآن و حدیث میں اس کے اشارے یا حکمتیں یا مثالیں ضرور ہوں گی۔ اور یہی نہ جو ہم نے کہا کہ خدا کے اسماء میں سے کوئی اسم ایسا نہیں ہے جس سے غضب کی مظہریت ہو، یعنی ان ناموں میں جو تعریری ہیں، لیکن جو خدا کے مظاہر ہیں ان میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو لوگ پیغمبر کو ناراض کرتے ہیں ان پر غضب الہی پیغمبر کے توسط سے نازل ہوتا ہے، ان پر غضب الہی پیغمبر کے توسط سے نازل ہوتا ہے، اور مظہریت کی ایک نمایاں دلیل اور مثال آیہ بیعت میں ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس وجہ سے فرمایا گیا تھا کہ اس موقع پر رسول پاک نے مومنین سے بیعت لی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور روشن دلیل ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس آیت کو تھوڑا سا لکھیں اور انڈیکس کے ذریعے سے اس کو کلیئر کریں، اور یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کا مطلب ہے، اور تو نے کنکر نہیں پھینکی جس وقت کہ تو نے پھینکی۔ دیکھیں، یہ فعل نفی اور اس بات کے درمیان میں ہے۔ ایک طرف سے فرمایا جاتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور تو نے دشمنوں کی طرف مٹی یا کنکریاں نہیں پھینکی جس وقت کی تو نے پھینکی تھی، لیکن خدا نے پھینکی۔ اس میں پیغمبر کے پھینکنے کا ذکر بھی ہے، خدا کے پھینکنے کا ذکر بھی ہے، لیکن پہلے یہ ذکر ہے کہ وہ کنکر یا مٹھی بھر مٹی دشمنوں کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، اور اسی فعل کو خدا نے مظہریت کی بنا پر اپنایا۔ دوسری دلیل یہ ہے، جب قرآن کے نزدیک یہ منظور ہے کہ پیغمبر کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، تو پھر پیغمبر کی ہستی خدا کی مظہریت کرتی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اور جب وجہ اللہ خدا کا چہرہ علی ہے تو خدا کی آنکھ بھی علی ہے، خدا کا کان بھی علی ہے، خدا کی زبان بھی علی ہے، چہرے میں یہ حواس ہوتے ہیں، اور اس میں کیا شک؟ آپ کو اس حدیث قدسی کا مفہوم بھی خوب یاد ہے جس میں خدا نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن نوافل کے ذریعے سے میری طرف قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں۔ اس مقام پر لوگ امام کو تو بہت پہلے بھول چکے ہیں، پیغمبر کو بھی بھول چکے ہیں، خوش ہو گئے اور خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ ہمارے بارے میں ہے، چھوٹی سی عبادت پر مغرور ہو گئے۔ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق سب سے پہلے
اور سب سے اول پیغمبر پر ہوتا ہے، اس کے بعد امام کو مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کو یہ بات بہت کم ملے گی کہ لوگ اس مقام پر پیغمبر کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ حبیب خدا ہیں. سب سے پہلے پیغمبر کو اس درجے میں ماننا چاہیے. ایسا کہاں ہے؟ آج کلاس کے آغاز میں تصوری مظہریت کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور ہمارے یہاں امام مظہر العجائب والغرائب ہیں، کیونکہ خدا و رسول اور امام کا کلام پر حکمت ہوتا ہے. تو اس دعائی نادی علی میں جو حدیث قدسی ہے، مظہر العجائب والغرائب تو کہا گیا ہے، لیکن یہ ظاہر نہیں ہے کہ وہ خدا کا بھی مظہر ہے، لیکن اس میں یہ اشارہ ضرور ہے. عجائب و غرائب میں سے ہے کہ کسی انسانی کامل سے خدا کی صفات کا ظہور ہو، خدا کی صفات کا ظہور پیغمبر سے اور امام سے ہوتے رہتے ہیں. ایک ظاہری مثال، عام تصور کے مطابق خدا مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، لیکن خدا کے حکم سے یہ کام حضرت عیسیٰ نے بھی کیا، اور ہم نے یہ بحث نہیں کی کہ یہ کس قسم کے مردوں کو زندہ کرتا تھا. اور اگر ہم بحث کریں گے تو جو لوگ جسمانی طور پر مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ بہت سے لوگ بیماری سے مر جاتے ہیں اور جان چھوٹ جاتی ہے یا عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے بہت سے لوگوں کو زندہ کیا جائے تو ان کے لیے کیا فائدہ ہے اور ان پر کیا احسان ہے؟ ہم ایسا کیوں نہیں مانیں کہ جہالت مردگی ہے، موت ہے، بہت بری موت ہے، بدترین موت ہے، عقل کی موت ہے. ایسے میں کوئی پیغمبر یا کوئی امام علم کی روح سے جاہلوں کو زندہ کرے تو ان کو حیاتی جاویدانی مل جائے گی، حیاتی جاویدانی مل جائے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے. کیا یہ معجزہ اچھا ہے یا کسی جسمانی مردے کو زندہ کیا اور اس بیچارے کو دنیا کے خانے میں دوبارہ لایا؟ ابھی وہ مشقت اٹھائے گا، بیمار ہو جائے گا، تکلیف ہوگی، تو کیا زندگی ہے؟ یہ تو موت پر موت ہے، اور دوبارہ مر جائے گا یا نہیں مرے گا، تو ایک موت کی دو موتیں ہو گئی. لوگ کتنے سادے ہیں، یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزے کو سمجھ لیا. میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ نہیں تھا، وہ معجزہ روحانی زندگی عطا کر دینے والا تھا، اور لوگوں کو جہالت کی موت سے حقیقی علم کی زندگی کی طرف لانے والا معجزہ تھا. یہی نہیں، اور بھی حضرت عیسیٰ کے معجزے ہیں. وہ کسی جنم اندھے کو بینائی بخشتے تھے. دنیا میں بہت سے لوگ جنم اندھے ہیں، آپ نے شاید نہیں سوچا ہے، وہ لوگ جن کو کبھی چشم بصیرت نہیں ملی، جنہوں نے علم الیقین کی روشنی بھی نہیں دیکھی، تو وہ پیدائشی اندھے ہیں. نہیں تو انہوں نے کب درمیان میں روشنی دیکھی تھی؟ وہ شروع ہی سے اندھے ہیں، اور ایسے لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہیں. لیکن حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے قبول کیا، ان سب کو چشمی بصیرت عطا کی گئی. پھر اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے معجزے اس مقدس ہستی تک محدود نہیں تھے. یہ ہر پیغمبر کا اور ہر امام کا معجزہ ہے، بلکہ ہر پیر کا معجزہ ہے، کہ ہمارے پیروں نے، بزرگوں نے بہت سے لوگوں کو جہالت کی موت سے بچایا اور حقیقی علم کی روح سے ان کو زندہ کیا اور علم الیقین کی بصیرت سے ان کو فائدہ دلایا کا ایک بہترین مشغلہ ہے، ایک روحانی خوراک ہے کہ یہ جنت کی سیاحت ہے، یہ عقلی غذا ہے، خداوند کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے اور بہت کچھ بہت کچھ۔ جزاکم اللہ آپ نے توجہ سے اور انہماک سے ان باتوں کو سنا۔ خداوند آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی اور عزت و برتری عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔